છે ને બધાના રેકોર્ડિંગ થાય છે નહીં રાખજો, હું કાઢું જ્યારે મેં જો પૂરો થઈ જાય ને તો સેન્ડ દઈ દેજો.
બીજા નંબર
છેલ્લા નંબર નો છે ને, સમજી ગયા?
ચાલુ કરી નાખ્યો ને?
ચાલુ કરી નાખું. પૂરો થઈ જાય ને તો સેન્ડ દઈ દેજો, પછી મારું બયાન આવી જશે. ના આવે ને તો બીજી વાર સેન્ડ આપજો. પૂરો થઈ જાય
سلام کی پیدائش ہوئی آپ دنیا میں تشریف لائے नबुव्वत से पहले 40 साल का जमाना आपने ऐसा गुजारा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आपने ये गलत काम क्यों किया। ऐसी पाक और साफ जिंदगी आपने गुजारी, यहाँ तक कि लोगों को अमानतें रखवानी होती तो आपके पास रखवाती। ये अमानतदार आदमी है, सच्चा आदमी है। अमीन और सादी की आपका आम लकब होगा। सलाम का इंतराम सबके दिलों में। 40 साल गुजरने पर जो नबूवत मिली तो फिर आपने काम शुरू फरमाया। शुरू में तने तनहा थे आप, अकेले थे, लेकिन काफला बढ़ता गया। अल्लाह ताला ने एक मुस्तकिल जमात तैयार फरमाई आपके मेहनत के नतीजे, और वो जमात ऐसी जमात है जमात की अगवाइयाँ और इनके मुजाहदे और इनका तवक्कुल, ज़ोहद, कनाअत कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना बना दिया। और दुनिया के इंसानों से कह दिया, देखो ये जमात है इनके पीछे पीछे चलते रहो। कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक नमूना बना दिया हर जमाने में। ऐसा नहीं है कि सहाबे किराम ऊंटों के जमाने में थे और अरब की रण में रहते थे। आजकल का जमाना तो फ्लाइटों का जमाना है, जमाना है, और उस जमाने में इतने असबाब नहीं थे जितने इस वक्त में हमारे पास है। इसलिए उनकी बातें और उनका तौर तरीक और उनका जिंदगी गुजारने का तरीका वो आज के ज़माने में नहीं चल सकता। ऐसी बात नहीं है बुजुर्गों, कयामत की सुबह तक आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर सहाबे किराम ने चलकर जो ज़िंदगी दुनिया वालों के सामने पेश की है वो कयामत की सुबह तक वो ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। चाहे हम कितने ही तरह की दुनिया में, दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह की यहाँ नहीं है। खुद अल्लाह ताला ने दुनिया पैदा करके खुद इसकी बुराई खुद अल्लाह ताला ने बयान की है। दुनिया को पैदा करने वाले अल्लाह ही है, और अल्लाह ही ने कुरान में दुनिया की मजम्मत और दुनिया की बुराई अल्लाह ने बयान फरमाई। एक आदमी कोई चीज बनावे खुद अपनी कंपनी में और फिर उसको बेचने के लिए जावे, जो भी गलत काम उसे कहे देखो ये चीज खराब है इसको खरीदना हो तो लोग खरीदेंगे, कहेंगे भाई जो बनाने वाला है वो खुद ही कह रहा है कि ये खराब है इसको मत खरीदो। तो कोई आदमी इसको जो है यानी खरीदता नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया सजाई बनाई और खाली को मालिक अल्लाह ताला दुनिया के खाली को मालिक है। अल्लाह ताला खुद ही दुनिया की बुराई बयान फरमाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला दुनिया की अजमत को बयान फरमाते हैं। तो ये खुद कमीनी है और सबको कमीना बनाती है। अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के सामने दुनिया की हकीकत समझाई, देखो ये दुनिया क्या है। इसलिए सहाबा किराम की मुकद्दस जमात ने इस दुनिया को कभी मुंह नहीं लगाया। दुनिया में रहे जरूर और दुनिया को इस्तेमाल जरूर किया, कभी इसको दिल में नहीं उतारा। मौलाना रूह रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल देकर समझाया है दुनिया के इंसानों को कि देखो कश्ती जो चलेगी वो पानी में चलेगी, चलेगी या रण में नहीं चलेगी, बल्कि चलेगी बोलो पानी समंदर में चलेगी। अब पानी इसके नीचे भी है, उसके आगे भी है, उसके बाएं भी है, उसके आगे भी है और पीछे भी है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन अंदर में पानी है। अगर अंदर पानी आना शुरू हो गया तो ये कश्ती डूबेगी और अकेले नहीं डूबेगी, अपने सारे सवारों को लेकर डूबेगी, कितनों की जिंदगी तबाही के दहाने पहुंचा देगी। जैसे दुनिया में हम रहेंगे बुजुर्गो तो दुनिया हमारे आगे भी है, दुनिया हमारे पीछे भी है, दाएं भी है बाएं भी है, ऊपर नीचे दुनिया भी दुनिया है। लेकिन ये दिलों में नहीं उतरनी चाहिए। अगर ये दिलों में आ गई तो हम खुद भी डूबेंगे और अपनी नस्लों को लेकर डूबेंगे। आदमी खुद बर्बाद नहीं होता दुनिया में, बल्कि अपने आने वाली पिछले नस्लों को भी बर्बाद करा देता है। इसलिए कि बाप जिस रास्ते पर चलता है औलादें उसी रास्ते पर चलती है। अगर बाप सही चला, जिंदगी को सही गुजर, इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि भाई हमारी जिंदगी तो एक ड्राइवर की तरह से है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसकी नजर बड़ी तेज होती है, चौकन्ना पन के साथ वो अपनी गाड़ी चलाता है, गफलत नहीं खाता। बाकी जितने सवार बैठे हैं, कोई सो रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, कोई रास्तों को देख रहा है, कोई हाईवे को देख रहा है, गुजरने वाली गाड़ियों को देख रहा है, कोई आपस में बातें कर रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। लेकिन ड्राइवर कभी इधर उधर देखता है? उसकी नजर सीधी होती है रास्ते पर। अगर मैं इधर उधर देखा तो मैं अकेला जो है नहीं मरूंगा, बल्कि जितने सवार है सबको जो है मौत के घाट उतार दूंगा। कि हमारी जिंदगी एक एक ड्राइवर की स्टीयरिंग की तरह से है। अगर हम धोखा खा गए और ठोकर खा गए दुनिया में, तो हम अकेले नहीं खाएंगे, अपने आने वाली नस्लों को भी इसी बर्बादी पर चला देंगे। इसलिए हमारी जिंदगी लड़की की शादी हो गई, औलाद हो गई, उसकी जिंदगी इंफिरादी न रही, इज्तिमाई हो गई इसकी जिंदगी। उसके पीछे उसकी औलादे हैं, उसकी नस्ल है, कि नस्ल की आबादी और नस्ल की बर्बादी ये उसकी जिंदगी की जात, उसकी जात पर मौकूफ है। इसलिए दुनिया की जिंदगी गुजारनी चाहिए, समझने के लिए निकाला जाता है, भाई निकल कर समझो, निकले बगैर किसी को समझ में नहीं आता। एक आदमी समझे मैं घर बैठे बैठे दीनदार बना रहा हूँ, तो ये शैतानी धोखा है, ये उसका ख्वाब है, जो नींद में देख रहा है कि सब ये वो कामयाबी, ये कामयाबी, ये बंगला, वो बिस्तर नरम, सुबह उठा तो झोपड़े में सोया है, नरम नरम गद्दे देख रहा था, यानी सोने की हालत में, सुबह आँख खोली तो फटी पुरानी गोदड़ी पर सोया है। ये तो ख्वाब था जो पूरा हो गया, इसकी कोई हकीकत नहीं थी। भाई दुनिया में आदमी कामयाबी के ख्वाब देख रहा है, कामयाबी किसको समझता है? गाड़ी मिल गई समझता है देखो कामयाब हो गया, अच्छा मकान बंगला मिल गया समझता है देखो कामयाब हो गया, कपड़े अच्छे मिल गए, कारोबार जम गया, आदमी समझता है मैं कामयाब हो गया। जिसके पास मकान कपड़ा सवारी नहीं है उसको नाकाम समझता है, देखो ये तो कुछ करते ही नहीं है, तो फकीर लोग है, भिखारी लोग है। हालांकि बुजुर्गो ये हमारा धोखा है कि हमने इसको कामयाबी समझ ली। ये जो चीजें हैं वो तो जरूरत की है। अगर आदमी का खुद का मकान नहीं है तो किराए का मकान मिल जाएगा, जिंदगी गुजार देगा। अगर खुद के पास सवारी नहीं है तो किराए की सवारी मिल जाएगी, सफर कर लेगा आदमी। दुनिया की जरूरतें तो पूरी हो जाती है आगे पीछे करके, लेकिन मसाइल जो आखिरत के है उसके लिए वहाँ, इसलिए कि दुनिया की दुनिया का निजाम है और जहाँ मौत आई कि आखिरत का निजाम शुरू होगा। दुनिया में आदमी को खाना चाहिए, दुकान होटल में चला जावे, पैसे देकर खाना खा ले, और भी जरूरतें इस तरह पूरी हो जाएगी। पैसों के रास्ते से दुनिया में जरूरतें आदमी पूरी कर लेता है, लेकिन जहाँ मौत सकरात शुरू हो गई कि वहाँ ये करंसी खत्म हो गई, अब आमाल की करंसी चलेगी। इसे मक्के मदीने का सिक्का यहाँ नहीं चलता और यहाँ का सिक्का मक्के मदीने में नहीं चलता, ठीक दुनिया के सामानों में से और असबाबों में से कोई سامان اور سبق نہ سکرات میں کام دیں گے، نہ موت پر، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ خود سراط پر، نہ ترازو پر، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ سکرات سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے اور توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، غرغرہ کہتے ہیں سکرات کو، کہ جب سکرات شروع ہو، غرغرے کی حالت شروع ہو تو آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ کی طرف سے بند ہو جاتا ہے۔ جب تک سکرات شروع نہیں ہوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آدمی توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر کے مرنے والا کہ وہ تو بڑا کامیاب آدمی ہے، لیکن توبہ کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بزرگ ہر قصو ناقص کو نہیں ملتی توبہ کی توفیق، اور بعض گناہ تو ایسے ہے کہ آدمی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ مرتبہ دھوکہ اس لیے کھاتا ہے کہ بھائی سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں گنہگار ہوں، اپنے آپ کو پاک اور صاف اور اپنے کچھ بھی سمجھتا ہے، سب کو گنہگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی مصیبت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھے، پاک اور صاف سمجھے کہ ساتھ میں تو اچھا آدمی ہوں۔ میں کہا کہ موت تک آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا رہے کہ میں تو گنہگار ہوں، کافی آدمی آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا تو کبھی نہ کبھی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھیں گے۔ ایک آدمی نے 99 خون کر دیے، 99، لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا تھا، تو توبہ کی توفیق مل گئی، توبہ کرنے کے لیے چلا۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کریم و رحیم ہے بزرگوں کہ سمندر کے جاگوں کے برابر بھی گناہ ہو جائے اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ گناہ ہمارے بڑھ جاوے اور درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ ہمارے بڑھ جاوے، یہاں تک کہ دنیا بھرتے 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 آسمان سے چھونے لگے ہمارے گناہ۔ لیکن آدمی پکی اور سچی توبہ کر لے تو آنسو اللہ کے سامنے بہا دے، اللہ پاک اتنے بڑے کریم و رحیم ہے کہ جھٹکے میں اس کے سارے گناہوں کو سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی اللہ کے سامنے متوجہ تو ہو، کوئی توبہ تو استغفار تو کرے۔ چلے حدیث پاک میں آتا ہے دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے ڈر سے، خوف سے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آدمی اللہ کے سامنے بہا دے، یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ سمندر کا پانی جہنم کی آگ کو، سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن اس کے ندامت کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ مولانا ابراہیم صاحب تو فرما رہے تھے کہ بعض مرتبہ عبادت کرنے والوں سے آگے ندامت والے نکل جاتے ہیں، عبادت کرنے والے سے آگے ندامت والے، شرمندگی اپنے گناہوں پر، ندامت والے، بعض مرتبہ ندامت والے بہت آگے نکل جاتے ہیں، عبادت والے کو تو تھوڑا سا بھرمڑ بھی آ جاتا ہے، میں نے تہجد پڑھی، میں نے تلاوت کی، میں نے صدقہ خیرات کیا ہے، میں نے تو اتنی مرتبہ 4 مہینے لگائے، لیکن گنہگار کو کہے گا گھبڑ، اپنے آپ کو گنہگار، لیکن گناہوں پر ندامت ہے، یہ ندامت آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم و رحیم ہیں، وہ آدمی توبہ کرنے کے لیے چلا، کسی سے پوچھا بھائی میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے، میں نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ 99 آدمی کا خود کر دیا، تو وہ جس سے ملا وہ بھی ایسی طبیعت کا آدمی ہوگا، اس نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، پاپی ہے، ہٹ یہاں سے، کریں گے کوئی توبہ کا دروازہ راستہ نہیں ہے، اس کو دھتکارا۔ اس نے سوچا کہ بھائی جب میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے ہی نہیں, تو پھر سو میں کتنے باقی رہ گئے؟ بولو, راؤنڈ فگر ہو جاوے. آج کل لوگ کہتے ہیں راؤنڈ فگر کر لو, سو پورے کر لو نا, پھر کیا جاتا ہے اس میں؟ تو اسی کو نمٹا دیا بھائی, اسی کی گردن ماری. لیکن جس کے دل کو لگی ہو نا فکر, فکر جو ہے آدمی کو چین سے رہنے نہیں دیتی. اس لیے کہتے ہیں کہ بے فکری تو جو ہے نا ایسا ہے جیسے آدمی مر گیا. بے فکر آدمی کیسا ہے؟ مر گیا. مرے ہوئے آدمی کو کہیں فکر ہوتی ہے؟ کچھ نہیں. اور جو آدمی زندہ ہے اس کو تو فکر لگی ہے کہ کوئی نہ کوئی فکر, اللہ کرے ہمیں اپنے آخرت کی فکر لگے. آج فکریں تو لگی ہے لیکن کائی کی لگی ہے؟ مکان بن جاوے اس کی فکر ہے, اور آپ کے کاروبار سیٹ ہو جاوے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاوے اس کی فکر ہے, بچے اور بچوں کی رشتوں کی فکر ہے. رشتے نہیں ہوتے تو فکر مند آدمی رات کو نیند نہیں آتی. دنیا کی فکر ہے, دنیا جمع کرنے کی, اس کی فکریں تو لگی ہوئی ہیں. اللہ کرے اگر آخرت کی فکر لگ گئی, یہ آدمی دنیا آخرت دونوں جگہ میں کامیاب ہو گئے. حدیث پاک میں ہے جو آدمی اپنے سارے فکروں کو, غموں کو ملا کر ایک غم کر لے آخرت کا, تو اللہ دنیا کے سارے غموں سے نجات دے دیں گے. ایک غم سوار کر لے اپنے اوپر آخرت کا, مرنا ہے اور مر کے خدا کو مجھے دکھانا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے. اگر یہ فکر اور یہ غم سوار ہو گیا, اللہ دنیا کے سارے ٹینشنوں سے حفاظت فرما دیں گے. لیکن دنیا بھر کے ٹینشن لے کر چلتا ہے لیکن یہ آخرت کا ٹینشن تو نہیں ہوتا. آزاد ہو گیا زندگی خدا نے, اللہ نے دنیا میں ضرور تھوڑا سا اختیار کیا ہے, لیکن اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جاوے. تو پابند ہے کہ دنیا میں ایمان والا آزاد نہیں ہے, پابندی ہے اس پر, شریعت اور سنت کی لگام ہے اس کے اوپر. آزاد تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ کے دین پر, قیامت کے دین پر اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے. بس ایمان والا آزاد نہیں ہے, پابندیاں ہے اس پر. اگر ایسی پابندیاں ہیں جیسے جیلوں میں پابندیاں ہوتی ہیں, ایسی پابندیاں نہیں ہیں. جیلوں کی پابندیوں پر تو تکلیفیں ہیں, اور ہماری شریعت اور سنت کی پابندیوں پر مزے ہیں, سکون ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, آپ اس کی زندگی دیکھو. اور ایک آدمی نماز سے دور ہے, اس کی زندگی دیکھو. کہ نماز کی پابندی ہمارے اوپر ہے لیکن نماز پڑھ کر کتنا سکون ملتا ہے, اور نماز کو چھوڑ کر کتنی پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں. یہ آزادی تو مصیبتیں لائی. دنیا میں پابند آدمی ہے, دنیا میں اگر پابند رہے اللہ آخرت میں آزادی دے دیں گے. اور دنیا میں آزاد بن گئے تو آخرت میں, یا آخرت میں پابند ہونا پڑے گا. وہ آدمی نے سو خون پورے کر دیے لیکن دل کو لگی تھی فکر آخرت کی, مجھے توبہ کرنی چاہیے. پھر کسی سے پوچھا, بھائی میرے لیے کوئی راستہ توبہ کا؟ اس نے کہا کہ ہاں ہاں, کھلا جگہ ایک اللہ والے رہتے ہیں, جا ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لے. اب وہ چلا, ابھی چند قدم چلا تھا کہ موت کا وقت آ گیا مقدر کا. اس وقت موت لکھی ہوئی تھی, وقت قریب آ گیا. ملک الموت نے روح کو قبض کیا. اب نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح الیگین میں پہنچ جاتی ہے. الیگین اللہ نے ایک مقام بنایا ہے جہاں فرما برداروں کی اور نیکوں کی روحیں جمع ہوتی ہے. اور جب کوئی فاسق اور فاجر اور بدکار آدمی مرتا ہے تو سجین کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو روح کو لے کر سجین میں رکھ دیتے ہیں. سجین ایک ایسی جگہ ہے جہاں بدکاروں کی اور نافرمانوں کی وہاں روحیں جمع رہتی ہے, اور بڑا عذاب دیا جاتا ہے اس روحوں کو. اب دونوں جگہ کے فرشتے آ گئے, الیین والے بھی آ گئے اور سجین والے بھی آ گئے. اب آپس میں کھینچاتانی ہو رہی ہے. ان کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے کہاں؟ جنت میں, الیین میں لے جائیں گے, کیونکہ یہ تو توبہ کرنے چلا تھا, قدم اٹھا دیا تھا اس نے توبہ کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی چل کر جاتا ہے تو اللہ کی مدد دوڑ کر آتی ہے. آدمی چلنا تو شروع کرے, حرکت میں برکت ہے, حرکت میں برکت ہے. ایسا نہیں کہا برکت میں حرکت ہے, یا اللہ کی مدد دوڑ کر آتی ہے تو بندہ چل کر جاتا ہے. اپنی طرف سے ابتدا کرنی چاہیے, کیونکہ انسان محتاج ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں کہ آدمی خود محتاج بن کر اللہ کی طرف جائے. یہ تو چلا تھا توبہ کرنے کے لیے, اس لیے اس کی روح کو الیین میں لے جائے گی. اور سجدین کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی یہ توبہ کرنے چلا تھا تو ضرور, لیکن توبہ کہاں کی تھی؟ ابھی ابھی توبہ تو کی نہیں ہے, کیسے اس کو جنت میں بھیج دے؟ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا فیصلے کے لیے کہ جا کر اس دونوں کے درمیان فیصلہ کر. فرشتے نے آ کر کہا زمین کو ناپو, جہاں سے چلا ہے, جہاں مرا ہے اور جہاں جانا ہے. جہاں سے چلا اور جہاں مرا وہ زمین لمبی ہو, اور جہاں جانا تھا وہ زمین یعنی مختصر ہو. تو الیین والے فرشتے لے جا رہے تھے کہ بہت چل پڑا, بہت چلا ہے اپنے توبہ کی طرف, اور اگر یہ زمین تنگ ہو اور وہ زمین لمبی ہو تو ابھی اس نے لمبا راستہ اختیار نہیں کیا, اس لیے سجین والے لے کر. اب یہ تو چند قدم چلا تھا, زمین کو اگر ناپنے جاوے تو جہنم کے حوالے ہوتا تھا. ابھی فرشتے زمین ناپے, اس سے پہلے اللہ نے زمین کو ربر کی طرح سے کھینچ دیا. نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, جیسے چاہے ویسے کر دے. مالک الملک اور سلطان السلاطین ہے, چاہے ہم کیسی اسکیمیں بناوے لیکن معاملہ تو وہی سے حل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا. جب زمین کو ناپا گیا تو یہ لمبی زمین نکلی ہے. الیین والے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے. بتائیے بزرگو, سو کے قاتل کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کے یہ اسباب اور یہ شکلیں پیدا کر سکتے ہیں. کوئی آدمی اللہ کی یعنی اللہ کے سامنے رو بے اپنے گناہوں پر اور اپنی زندگی پر کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ارے تو رب یعنی تیرا رب تو رب کریم ہے, کریم ہے تیرا رب, تو اپنے رب سے کیوں اٹھا ہوا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قریب کس کو کہتے ہیں؟ قریب هو الذی یعطی بدون الاستحقاق, کہ قریب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بغیر حق کے بھی دیا کرے. کوئی ہمارا حق نہیں بنتا, ہم نے تو وہ کرتوت اور وہ زندگی گزاری ہے کہ آسمانوں سے پتھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دیا جائے, زمینیں پٹے اور دھسا دیے جائے, لیکن وہ قریب ہے, اپنا کرم فرماتا ہے کہ ہمیں بغیر استحقاق کے اور بغیر حق کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نعمتیں دے رہا ہے. قاضی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مزاری میں کہا ہے کہ ایک عورت نے مقدمہ کیا قاضی صاحب, کیا کیس کر دیا کہ قاضی صاحب میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی. تو قاضی صاحب نے کہا کہ باہر تمہیں مقدمہ پیش کر دائر کرنے کی کوئی حق نہیں بنتا, اس لیے کہ شریعت تو دوسری کیا تیسری اور چوتھی کی بھی اجازت دے رہی ہے. شریعت چار شادیوں کی اجازت دیتی ہے, وہ چار شادیوں تک اجازت ہے, مطلب چار شادیاں کر سکتا ہے. تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کیس کر دو اپنے شوہر کے خلاف. وہ عورت کہنے لگی قاضی صاحب اگر شرم اور حیا اگر مانے نہ ہوتی تو میں اپنے حسن و جمال کو ظاہر کر دیتی کہ قاضی صاحب آپ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ ایسی بیوی ملنے کے بعد دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. غیب سے آواز آئی کہ اگر عظمت اور کبریائی کے حجابات اور پردے اگر بیچ میں حائل نہ ہوتے تو ہم بھی اپنے جلال و جمال کو ظاہر کر دیتے. اے انسان, تو بھی کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ ایسا مالک اور کریم رب ملنے کے بعد دنیا کی بھکاریوں کے دروں پر بھیک نہیں مانگی جائے. ہمارا رب تو رب کریم ہے, بزرگ بغیر حق کے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے. ہم نافرمانیوں میں بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی نعمتیں مسلسل بارش کی طرح سے آ رہی ہیں. کہ آدمی اپنے رب سے صلح کر لے, صلح. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے تو آسمانوں پر چراغا ہوتا ہے, خوشیاں منائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی. ایک بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے زندگی کو صحیح کر لیتا ہے تو آسمانوں پر خوشیاں منائی جاتی ہے, چراغا ہوتا ہے آسمانوں پر. اس لیے بزرگ اور بھائیوں, زندگیاں تو ایک پانی کے پر بوٹے کی طرح سے ہے, کب پھوٹ جاؤ, کب ختم ہو جاوے زندگی. کیا آدمی سے انتظار میں نہ رہے کہ چلو بھائی ابھی کہاں موت ہے, ابھی تو جوانی ہے, طاقت ہے, ابھی کہاں بڑھاپا آیا. کیا آدمی انتظار میں نہ رہے کہ آج تو کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہے بزرگ. نخ میں دکھ نہیں ہوتا نخ میں, اور آدمی دنیا سے چل پڑا تو کیا بات ہوئی کہ ہارٹ اٹک ہو گئے, آدمی ہی اٹک گیا, جوار پہاڑ جیسا آدمی تھا لیکن موت نے پکڑ لیا. ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے, اور آج کل تو دنیا سے جوان بھی زیادہ جا رہے ہیں, بڑے کم جا رہے ہیں. کوئی بوڑھا نہیں, یعنی بہت بوڑھے بہت کم نظر آنے لگے, کیونکہ کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں. بہت کم لوگ بڑھاپے میں بڑھاپے تک جاتے ہیں. ابھی اتنا مجمع بیٹھا ہے, اب اس مجمع میں بوڑھے چند ہی نظر آتے ہیں. آپ بسوں میں دیکھو, ٹرینوں میں دیکھو, فلائٹوں میں دیکھو, گاڑیوں میں دیکھو, بازاروں میں جاؤ, ہر جگہ آپ کو بوڑھے کم نظر آئیں گے. کیوں؟ کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں. سب جوانی کے زمانے میں اور ادھیڑ پن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, سب ختم ہو جائے. اب وہ زندگی نہیں ہے کہ جس زندگی میں اللہ کی اطاعت نہ ہو, علیہ السلام کے طریقے نہ ہو. کہتے ہیں زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, کہ جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ زندگی تو شرمندگی ہے. آخرت کے میدان میں آدمی حسرت اور افسوس کرے گا, بھائی میں زندگی کہاں گزار کر آیا, لیکن اس وقت تک افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے گا. جب اللہ نے زندگی دی ہے تو موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لیا. اب علیہ السلام نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ. جب موت پکڑ لیتی ہے تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے یوں کر لیتا, یا میرا اتنا مال پورا مدرسے میں, پورا مسجد میں, کہ اب تو پھولا کا ہو گیا, اب تیرا نہ رہا. اپنی زندگی میں جب تک طاقت قوت باقی تھی کچھ کر لیتا. جب بڑھاپا جاتا ہے تو مسجد کا کونا پکڑ لیتا ہے. کہ بوڑھا آدمی جو ہے مسجد میں آوے, یہ کوئی تھوڑی کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے, لیکن زندگی میں طاقت باقی ہو, بیماریوں نے نہیں پکڑا, اس وقت آپ نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا. کوئی زبان سے بوبڑا آدمی یوں کہے میں کسی کو گالی نہیں دیتا تو اس کا کمال ہے کیا؟ وہ تیرے پاس زبان ہی نہیں ہے, کیا گالی دے تو. اور کوئی اندھا آدمی یوں کہے میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا تو کمال ہے اس کا. آنکھوں والا یوں کہے کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہوں, کہ ہاں یہ تیرا کمال ہے. ہم زبان والے یوں کہے کہ ہم کسی کو گالی نہیں کہتے, ہم قیمتیں نہیں کرتے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, کہا یہ تیرا کمال ہے. جوانی کے زمانے میں اور صحت کے زمانے میں, تندرستی کے زمانے میں آدمی کچھ کر لے. پھر آپ نے فرمایا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو, مشغولی آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھ لو, ہولی آنے سے پہلے فرصت, یہ اللہ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی بعض مرتبہ لوگ ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کی تشکیل کرو تو بعض مرتبہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے میرے پاس, مروانا بھی ٹائم نہیں میرا, ہمارا پاس ایسا کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ. اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ بس اسی مشغولی میں بیچارے اتنے پھنس گئے ہیں کہ نکلنے کا کوئی راہ نہیں دکھ رہی. اللہ کی نعمت سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مشغولیوں سے ہماری حفاظت فرمائی. مشغولی آنے سے پہلے آدمی فرصت کو غنیمت سمجھ لے, اور بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھ لے. یہ آپ علیہ السلام نے چند باتیں فرمائی کہ آدمی اس کو غنیمت سمجھے, اس کی اپنی آخرت کی تیاری اس میں کرے. بڑھاپا آ گیا, بیماری آ گئی, موت قریب آ گئی, زندگی پوری ہو گئی, مشغولی نے پکڑ لیا, اب سوچ رہا یہ کرتا وہ کرتا, اب کھیت میں چڑیا چگ گئی اور پچھتانے سے کیا کرتا. میرے بزرگ اور بھائیو, اللہ نے تھوڑی زندگی دی ہے لیکن قیمتی ہے ہماری زندگی. پہلی امتوں کی طرح سے ہمارے پاس کوئی لمبی چوڑی زندگیاں نہیں ہیں, بلکہ اس امت کی عمریں 60-70 کے درمیان, آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان رہے اور اسی میں لوگ چلے جاتے ہیں. آج کل موتیں بھی ایسی ہو رہی ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80-90 تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ 60-65-55-50 تک یہ لوگ دنیا سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ بعض مرتبہ دادا دنیا میں ہے اور پوتا دنیا سے چلا, اور اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بیٹوں کو دفن کر چکے ہیں, باپ کے کندھے پر بیٹے کا جنازہ قبرستان گیا ہے. کہ کون کب چل پڑے دنیا سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جوان اپنے شادی کا کپڑا خریدنے کے لیے ایک دکان میں جاتا ہے, اور وہ دکان سے اپنی شادی کا جوڑا خرید رہا ہے, اور اسی دکان میں اس کے کفن کا کپڑا بھی آ چکا ہے. یہاں وہ جوڑا خرید کر آتا ہے, شادی کرتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے. چند دنوں کے بعد کوئی حادثہ, کوئی موت پکڑ لے, جو ہے اچانک کوئی چیز یعنی حادثہ ہو جاتا ہے, موت پکڑ لیتی ہے, اور اسی دکان میں سے اس کے کفن بھی آ جاتا ہے. موت اتنی قریب ہے بزرگ, کہ آدمی اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو, اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرے, غفلت سے زندگی نہ گزارے. اس وقت ہمیں امت میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ غفلت کی بیماری ہے. جانتے سب ہیں, کون نہیں جانتا مرنا نہیں ہے, جنازے روزانہ دیکھ رہے ہیں, سب کو یقین ہے کہ صاحب مجھے بھی مرنا ہے ایک دن. سب کے لیے قبریں کھودی, یعنی جو قبریں کھودی جا رہی ہے دیکھ رہے ہیں, اور معلوم ہے کہ ایک دن میرے لیے بھی قبر کھودی جائے گی, لیکن غفلت میں ہے. جانتے سب ہے لیکن جاننے کے باوجود غفلت میں ہے. یہ غفلت کی بیماری دور کرنے کے لیے آدمی کو اپنے گھر سے نکالا جاتا ہے, تو نکل کر اس غفلت کو دور کر. باقی معلومات کی معلومات سب کو ہے, نماز کا اہتمام, جب تک آدمی گھر پر ہوتا ہے نماز کا اہتمام نہیں آتا. اللہ کے راستے میں نکل کر پیاری پیاری حدیثیں سنتا ہے, نماز پر کیا ملے گا, نماز نہ پڑھنے پر کیا وعیدے ہیں, تو آدمی کی زندگی میں تہجد کا اہتمام آتا ہے. نماز تو نماز, تہجد کا اہتمام آ جاتا ہے. کیوں نکلا تو بات سمجھ میں آئی. آپ لوگ چل رہے تھے جماعت میں, تعلیم ہو رہی تھی, وہ حدیث آئی کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ قضا کر دے تو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا. تو ایک بڑے میاں تھے کے علاقے کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ سامنے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ذرا پھر سے پڑھو. پھر سے وہ حدیث پڑھی گئی کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کر دے تو 2,88,00,000 برس. انہوں نے تو چیخ ماری, رونے لگے, کہنے لگے 2,88,00,000 88 लाख बरस किसे कहते हैं? एक नमाज पर, एक नमाज पर। मैंने तो जिंदगी में कभी नमाजें नहीं पढ़ी। अभी हदीस सुनी तो एक फिक्र पैदा हो, होने लगे हाय मेरा क्या होगा। बड़े मियां से कहा, बड़े मियां फिक्र ना करो, नमाजें कजा करना शुरू कर दो, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह बड़े करीम है। अगर तुम नमाजें कजा करना शुरू कर दी, करते करते अगर पूरी भी ना हुई, अगर मौत आ गई, तो अल्लाह ताला निभा लेंगे, अल्लाह बड़े करीम है। अब नियत करो कि कोई नमाज हमारी जाएगी। आदमी निकलता है तो ये बात सुनने को, यानी ये फिक्र पैदा होती है अपने आकर। एक केरला का आदमी तारीख के हल्के में बैठा हुआ है, बड़ा मालदार घराने का आदमी है, और हदीस आई कि कोई आदमी अपने माल की ज़कात अदा न करे तो वो माल कल कयामत के दिन गंजा सांप बना दिया जाए और उसके गले में डाल दिया जाए, गंजा सांप। वो सांप उसको हंसेगा और कहेगा मैं तेरा माल को मैं तेरा खजाना। तो उसने कहा कि बाबा सांप से तो मुझे बड़ा डर लगता है, दूर से सांप को देख लो ना तो मेरा पेशाब फटा कर जाएगा और मेरे मुझे बुखार चढ़ जाएगा, मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है और मैंने तो अपने माल की ज़कात दी नहीं है। जब दूर से मुझे जो है यानी डर लगता है, जब वो सांप मेरे घड़े में डाल दिया जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा। एक फिक्र पैदा हुई, वक्त पूरा करके घर गया, हिसाब करके कि मैं कितने सालों से मालदार हूँ। 18 साल की उसने ज़कात निकाली, कितने 18 साल की ज़कात निकाली अपने माल की। आदमी तालीम के हल्के में बैठता है और ऐसे दीनी मजलिसों में शरीक होता है, अल्लाह के रास्ते में निकल कर दीनी बातों को सुनता है तो उसकी जिंदगी फूल जैसी बन जाती है। निकलने से पहले जिंदगियां कांटों की तरह से होती है कि हमारी बीवी भी हमसे मुतमईन नहीं होती, पड़ोसी भी हमसे मामून नहीं होते और हमारी अपनी जिंदगी से पता नहीं कितनों को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन जब आदमी अल्लाह के रास्ते और कांटा किसी को चुभता है तो आंखों में आंसू ला देता है, लेकिन निकलने के बाद जिंदगियां फूल जैसी बनती है कि फूल जब आदमी नाक के करीब करने की कोशिश करता है तो तबीयत में फरहत और खुशी होती है। इसलिए बुजुर्ग और भाइयों, निकलने को जरूरी समझे कि मुझे निकलना है, अल्लाह के दीन के लिए अपने वक्त को फारिग करना है। मकाम पर रहते हुए जमाना गुजर गया, तो निकलने वाले जितने लोग हैं वो फकीर नहीं बन गए। एक आदमी 4 महीने के लिए निकलता है तो क्या फकीर बन जाता है? उसके बच्चे रोड पर आ जाते कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए, कभी सुना है सर? बाकी दुनिया कमाने वाले तो कंगाल हो गए बहुत से, रोजाना अखबारों में आता है, कमाते कमाते डूब गए। हमें कमाने वाला कैसे डूबा? क्या दुनिया का मामला कुछ ऐसा ही है? और अल्लाह के दीन पर लगाने वाला वो कभी डूबा? अल्लाह की तरफ से वादे हैं बरकतों के, अल्लाह उसको आबाद करते हैं, उसकी नस्लों को अल्लाह आबाद करते हैं। सदके से माल बढ़ता है, घटता नहीं है। सदके से माल क्या होता है? बढ़ता है। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो माल बढ़ता है, घटता थोड़ी है। वमा अनफक्तु मिन शयइन फहुवा युखलिफु, अल्लाह पाक फरमाते हैं जो भी तुम खर्च करोगे मेरे नाम पर अल्लाह इसका बदल दे देगा दुनिया। अल्लाह को थोड़ी जरूरत है अब हमारे पैसों की, वो तो हम अपने आखिरत को बनाने के लिए लगाते हैं। आदमी सोचता है तश्कील होती है और इस सेटिंग नहीं होती। अरे भाई आपके हाथ में 20,000 का मोबाइल है, ये 20,000 की सेटिंग कहां से हुई? यानी कहते हुए भी शर्माता नहीं है, मतलब सेटिंग नहीं होती। तो बाबा ये इतना महंगा मोबाइल काहे को रखते हो? अगर खाली ये मोबाइल बेच दो ना तो तुम्हारे घर वालों की भी सेटिंग हो जाए, तुम्हारे 4 महीने की भी सेटिंग हो जाए। तो दुनिया पर तो हजारों लाखों लगाए जा रहे हैं। कातिल कहता है कर्जा है मेरे ऊपर, मैं कैसे जाऊं? اور جب بیٹے کی شادی کا مسئلہ آتا ہے تو اتنے لاکھوں خرچ کر دیتا ہے, قرضہ کہاں گیا؟ دنیا پر تو لاکھوں لگائے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے دین کا مسئلہ آتا ہے تو جان نکلتی ہے ہمارا. یہی مسئلہ, یہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. جان مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اللہ چاہے تو لے لے اور ہمیں روڑ پتی بنا دے. اور بہت سو کو ایسے واقعات اللہ نے دکھائے کہ رات کو کروڑ پتی تھے, آدھی رات کو زلزلہ آیا, سب زمین میں دھس گیا, صبح ناشتے کے لیے پیسے نہیں تھے اور کٹورا لے کر لائن میں کھڑے ہو گئے مالدار کروڑوں پتی. اللہ نے ایک رات میں روڑ پتی بنا دیا. اللہ کے نام پر خرچ کرے, اللہ کے نام پر آپ لگاوے لگاوے لگاوے. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر جا رہی تھی, کہیں سفر کر رہی تھی, اکیلی تنہا تنہا جنگل کا علاقہ تھا. اچانک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے پر حملہ کیا, اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا اور وہ منہ میں بھیڑیا اپنے منہ میں بچے کو دبا کر جانے لگا. عورت نے چیخ ماری, اپنے بچے کو جاتے ہوئے جب بھیڑیے کے منہ میں دیکھا چیخ ماری, ماما ہوتی ہے, ماں کی محبت ممتا دنیا میں مشہور ہے, ماں اپنی تکلیف تو برداشت کر لے گی لیکن اپنی اولاد اپنے بچوں کی تکلیف کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی. اس لیے قرآن پاک میں ماں والدین کے حقوق بیان کیے گئے, کیوں ان کو ستاؤ مت, ان کو یہ مت کرو. ماں باپ کو ستانے والا کبھی دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزار سکتا. کس کس حال میں ماں نے اس کو بڑا کیا ہے. تو ماں نے دیکھا میرا بچہ جا رہا ہے بھیڑیے کے منہ میں, اسے ایک چیخ ماری اور اس کی آہ جو نکلی وہ سیدھی آسمانوں پر گئی, آسمانوں کو پھاڑتی ہوئی اور چیختی ہوئی آسمانوں پر اس کی آہ گئی. اللہ نے فوری طور پر اس کی مدد کے لیے فرشتہ بھیجا. وہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور تیزی کے ساتھ وہ فرشتہ آیا منٹوں میں سیکنڈوں میں اور آ کر بھیڑیے کے سامنے کھڑا ہو گیا. اچانک بھیڑیے نے اپنے سامنے کسی کو آتا ہوا دیکھا تو بھیڑیا بھی گھبرا گیا, تو اس کے منہ سے بچہ چھوڑ گیا اور وہ بھاگا اپنی جان بچا کر. فرشتے نے اس بچے کو اٹھا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا, لے بہن یہ تیرا بچہ. اس عورت نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے اچانک میری مدد کے لیے, کون ہوا؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے, ایک مرتبہ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور کھانا تیار کیا, مشکل سے تھوڑا سا کھانا تھا ایک دو لقمے, تو نے کھانا تیار کر کے لقمہ بنا کر منہ میں رکھنے کی تیاری کی کہ فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ وہ اللہ یعنی تین دن سے بھوکا ہو اور بھوک کی آگ بجھانے کے لیے اگر کوئی لقمہ ہو تو دے. تیرے دل میں آیا کہ اس لقمے کو میں کھا جاؤں یا فقیر کو دے. دل میں فیصلہ کیا بیچارے تین دن کا بھوکا ہے, دے تو اس کو یہ لقمہ. تو نے اپنے منہ کا لقمہ اس فقیر کو دے دیا. آج اللہ نے بھیڑیے کے منہ کا لقمہ تیرے حوالے کر دیا. کہاں کی نیکی کہاں کام آتی ہے, کہاں کی خیرات اور صدقہ کہاں کام آتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے وَلَا يَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا, کہ ایک چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے, چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے. زندگی میں جو کر سکتے ہو کرو, نیکی اعتبار سے تھا. حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کرنے کا ارادہ خالی کر لیتا ہے, ارادہ کرنا تو بات کی چیز ہے, ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر ہی اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. اور جب نیکی کر لیتا ہے تو 10 گنا لکھ دیا جاتا ہے. کتنا؟ یہ اللہ کی طرف سے اصول ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, کہ ایک نیکی لے کر آؤ گے ہم اس کا بدلہ 10 سے دیں گے. اور جب کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا. انصاف کی بات تو یہ تھی کہ جب نیکی لکھی جا رہی ہے ارادے پر تو ارادے گناہ کے ارادے پر گناہ بھی لکھ دینا چاہیے. انصاف کی بات تو یہ ہے, لیکن اللہ پاک اتنے غفور رحیم کریم ہے کہ اللہ پر گناہ کے ارادے پر لیکن نہیں گناہ نہیں لکھتے. اور جب کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے تو فوری طور پر فرشتے گناہ نہیں لکھتے, بلکہ یہ کرامن کاتبین جو ہے دانے کرتے پر جو فرشتہ ہے وہ امیر ہے بائے کرتے والے کا, وہ کہتا ہے کہ ابھی مت لکھ, ابھی 6-7 گھنٹے انتظار کر لے, اگر یہ توبہ کر لے تو گناہ نہیں لکھنا, پھر اگر یہ توبہ نہ کرے تو پھر کہا کہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے, اور وہ بھی ایک ہی لکھا جاتا ہے. انصاف کی بات تو یہ تھی کہ جب نیکی 10 لکھی جا رہی ہے تو گناہ بھی 10 لکھنے چاہیے. دیکھیے اللہ کا کتنے بڑے قریب ہیں کہ چلو ایک گناہ کیا ابھی توبہ نہیں کی تو چلو لکھو ابھی ایک ہی گناہ لکھو. تو کیا نہیں سوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے شاگردوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی, شاگردوں نے کہا کہ فرشتے عالم الغیب تو ہے نہیں, ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے یا گناہ کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ تو دل میں ہوتا ہے, نیکی تو ظاہر میں نظر آتی ہے, کہ اپنی نماز پڑھنے کی نیت کرے تو نماز تو نظر آتی ہے کہ رکوع ہے, سجدہ ہے, قومہ ہے, قیام ہے, بہت سے جار عمل نظر آتے ہیں, لیکن آدمی دل میں جو ارادہ کرتا ہے وہ تو نظر نہیں آتا. تو فرشتوں کو کیسے پتا چلتا ہے تو وہ نیکی لکھ دیتے ہیں ارادے پر. سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو پھوٹتی ہے, فرشتے اس خوشبو کو محسوس کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا ہے. اور جب کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبودار ہوا نکلتی ہے, بدبودار ہوا, تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے کسی گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. اس لیے بزرگ اور بھائیو اللہ کی یہاں تو چھوٹی نیکی بھی بڑی ہے اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے, پر بڑے بڑے اعمال کر دیے لیکن دکھاوے کی نیت ہے. آدمی اپنے آپ کو جو ہے مالدار کہ سخی کہلوانے کی نیت سے اور پتہ نہیں کیا کیا نیت سے, اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی حدیث پاک میں ہے کہ بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے, بدترین کھانا ولیمے کا کھانا, اور ایک روایت میں کہ برکت کا کھانا فرمایا, تو کون سا ولیمہ کہ جس کا جو برکت کا کھانا ہو, وہ کون سا ولیمہ کہ جو کھانا بدترین کھانا بن جائے, کہ جس ولیمے میں شہرت کی نظر ہو, لوگ کہے فلا جی صاحب اتنا بڑا ولیمہ, بس یہ کہلوانا مقصود تھا شہرت کے لیے. جس ولیمے میں مالداروں کو بلایا جائے, غریبوں کو چھوڑ دیا جائے, مالداروں کو بلایا جا رہا ہے, کیوں؟ اس میں بھی نیتیں بگڑی ہوئی ہوتی ہے. اور آج کل تو ہالوں میں جو ولیمے ہوتے ہیں تو اس کے دروازے پر ٹیبل لگا دیا جاتا ہے, ٹیبل لے کر بیٹھتا ہے, بھائی یہ ہوٹل ہے یا ولیمہ ہے؟ ارے بھائی ٹیبل تو کہاں لگتے ہیں, ہوٹلوں میں لگتے ہیں, کھا کر نکلو تو ٹیبل پر پیسے اپنا بھی چکا کے جاؤ. تو یہ ٹیبل کا کیا لگا ہے؟ گویا مالداروں کو اس لیے سے بلایا تھا کہ سب کچھ دیتے جائے ولیمے کا خرچہ, کہ بھائی یہ تو بدترین کھانا ہے ولیمے کا, اچھا کھانا نہیں ہے. آدمی جو بھی نیت عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے, چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے گا تو اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا. ایک جنازہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا, بس آپ سے نمازی جنازہ پڑھانے کی درخواست کی گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تصلی علیہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ اس پر نمازی جنازہ نہ پڑھیں, فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاسِقٌ وَفَاجِرٌ, یہ تو بہت اچھا آدمی نہیں تھا, اس کی زندگی ٹھیک نہیں تھی, ویک تھی اس کی زندگی, اس لیے ہم اس کی نماز پڑھ لیں گے اور پڑھ کر دفن کر دیں گے, آپ جیسی بڑی شخصیت کل کو آگے نماز پڑھانے کے لیے. روایت میں ہے کہ صحابہ کا مجمع اس طرح صحابہ اکرام کا مجمع تھا, آپ نے مجمع کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا بھائی تم میں سے کسی نے اس آدمی کو, جنازہ پڑا ہوا تھا, اشارہ کر کے بتایا کہ تم میں سے کسی نے اس آدمی کو کوئی اچھا کام کرتے کبھی دیکھا ہے؟ कोई नेकी का काम करते कभी देखा है? तो मजमे में से एक साहब खड़े हुए, कहने लगे नाम या रसूल अल्लाह हरस अलैहि फी सबीलिल्लाह, कि जी या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जमात चल रही थी, काफिला चल रहा था हमारा, रात हो गई, जंगल में ठहर गए, पूरे दिन के चले हुए थे, सब ये चाहते थे कि आराम कर ले। अमीर साहब ने तस्वीर की कि भाई पूरी रात जाकर हमारे सामान की और सवारियों की निगरानी कौन करेगा? बोलो, जंगल का जंगली इलाका है और दुश्मनों के डाकुओं के आने का खतरा है, तो कौन निगरानी करेगा? जाकर एक आदमी निगरानी करे पूरी रात जागे। सब ये चाहते थे कि आराम कर ले क्योंकि थके हुए थे। जनाजे की तरफ इशारा करके बताया, इस आदमी ने खड़े होकर यूं कहा था, तुम सब सो जाओ, मैं निगरानी करता हूं और मैं जाकर जो है हिफाजत करूंगा। रिवायत में है, फसल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उन पर नमाज़े जनाजा पढ़ी और नमाज़े जनाजा से फारिग होने के बाद आपने जनाजे की तरफ इशारा करके कहा, अस्हाबु का यजुन्नुना अन्नक मिन अहलिन नार वअन्नी अशहदु अन्नक मिन असाबिल जन्ना, कि तेरे साथियों का ये गुमान है कि तू जहन्नमी है, तू अच्छा आदमी नहीं था इसलिए तू जहन्नमी है, मैं गवाही देता हूं मैं कि तू जन्नती है। कौन कह रहा मैं गवाही देता हूं? अरे बोलो, आप रही सलातु वसलाम फरमाते हैं, मैं गवाही देता हूं, कोई शक कर सकता है? पक्का जन्नती हो गया, मोहर लग गई इसके जन्नती होने पर। क्यों, आपने कैसे इसको जन्नती कहा? जिंदगी तो चौपट थी और जिंदगी तो अच्छी नहीं थी, लेकिन एक नेकी अल्लाह को पसंद आ गई, एक नहीं। हमारे सुशांत मुतुलाल फरमाते थे, हमारे यहां तो थोड़ा भी बहुत है, थोड़ा भी बहुत है, बहुत थोड़ा भी, अल्लाह के अल्लाह को राजी करने के लिए एक आदमी थोड़ा भी कर ले तो जिंदगी बदलने का जरिया बन जाता है। तो बड़े करीब है बुजुर्गो, कोई इसकी तरफ मुतवज्जे हो, कोई अल्लाह की तरफ चलना शुरू करे। इसलिए अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म जो है बुजुर्गो, नमाज है, नमाज सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह, नमाज से बढ़कर कोई हुक्म नहीं है। जो ही आदमी बालिग हुआ कि फौरन नमाज आती है, रोजा और ज़कात और हज नहीं आया। रोजा तो जब रमजान आएगा ना तब आएगा, और ज़कात इस साल गुजरेगा इसके बाद ज़कात तो आएगी, और हज तो हज का जमाना जब आएगा तब हज इस पर फर्ज होगा अगर मालदार है तो, और वो माल है तो भी हज फर्ज होगा, माल है तो ज़कात आएगी, बाकी अगर माल नहीं है तो ज़कात जिंदगी भर नहीं है, और माल नहीं है तो जिंदगी भर हज भी उसके जिम्मे नहीं है, और रमजान आएगा तब जो है यानी रोजा आएगा, हर दिन रोजा नहीं है किया या हर महीने रोजा नहीं है, लेकिन नमाज बुजुर्ग को बोलो कि जो ही बालिग हुआ कि बालिग होते ही इस पर नमाज फर्ज हो गई। इसीलिए 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया कि बच्चे को नमाज पढ़वाओ 7 साल की उम्र। हालांकि 7 साल में नमाज फर्ज होती है क्या? नहीं होती, लेकिन आदत डलवाने के लिए कि 7 साल की उम्र में अपने बच्चे को हुक्म करो। लेकिन बाप अगर नमाज पढ़ता हो तो बच्चे को कहे बेटा नमाज में चल, मस्जिद चल, लेकिन बाप ही नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में नहीं, नमाज से दूर है, तो कैसे अपने बच्चे की तरबियत कर सके? और 10 साल की उम्र में तो न पढ़ने पर मारने का हुक्म है कि 10 साल पर मारो। एक हाजी साहब थे, वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर तमाचा मारा, तो बेटा बाप को तमाचा मार दिया, और वो बच्चे की उम्र थी 22 साल। तो हाजी साहब ने कहा कि हदीस में है कि अपने बच्चे को मारो नमाज न पढ़ने पर, लेकिन 30 साल की उम्र का कि 22 साल का, बड़े मियां से कहा जाए बड़े मियां तुम 12 साल लेट हो गए, 12 साल पहले तमाचा मारना चाहिए था, अब कहे को मारते हो? 10 साल की उम्र में मारने का हुक्म है, 22 साल की उम्र में थोड़ी मारने का हुक्म है, तो जो है यानी बारीक हो गया, अब तो प्यार मोहब्बत से समझाओ, वरना तुम आंखें निकालोगे तो गाली दे देगा, तो वो जमाना है। تربیت کا زمانہ تو بچپنے کا زمانہ ہوتا ہے. خانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اپنی اولادوں کی تربیت میں نہ ڈھیلا بنے نہ ڈھیلا بنے. حضرت ایک جملے میں سمجھایا ہے, اپنے اولاد کی تربیت میں نہ ڈھیلا بنے نہ ڈھیلا بنے. ڈھیلا کا مطلب یہ جب دیکھو مارکیٹ, جب دیکھو جھڑکنا, پکارنا اور بولنا ڈھیلے کی طرح سے ہے, جب دیکھو کہ نہیں یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اور نہ ڈھیلا بنے امام بن جائے. بچے اور اولاد جو ہے باپ کے نظروں کے سامنے سارے غلط کام کر رہی ہے, کیوں اور کیوں نہیں ڈر رہی؟ ابا تو مامو, ابا کو مامو سمجھ لیا ہے. تمہارے تو ابا جو ہے نا گیگری بادشاہ کی طرح سے ہے, ان کو کہو نہ کہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے بھی ڈھیلے بھی نہ بنے نہ ڈھیلے بنے. تربیت جو ہے اپنے انداز سے جو ہے ان کی تربیت کرتے رہے, اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولادوں کی تربیت کرنا. سب سے بڑی تربیت بزرگوں وہ نماز کے سلسلے میں, کہ بچپنے سے اس کا عادی بنایا جائے, خود بھی اس کے عادی ہو اور اولادوں کو بھی اس کا پھوگر بنایا جائے. کہ نماز کسی حال میں رات کو پڑھنا کہا, میں نماز کا درجہ تو اسلام میں ایسا ہے جیسے بدن میں سر کا درجہ. بغیر سر کا آدمی اگر آ جائے ہمارے یہاں تو درجہ میں پائے بابا یہ تو بھوت پلیت آ گیا, یہ کوئی انسان نہیں ہے. بغیر سر کے لوگ آتے ہیں کبھی نہیں دیکھا ہو, اور دیکھا ہوگا تو وہ انسان نہیں ہوگا, وہ کوئی بھوت پلیت ہوگا. یہ بغیر سر کا, باقی بغیر ہاتھ کے بھی ہے, بغیر آپ کے بھی ہے, بغیر زبان کے بھی ہے, بغیر کان کے بھی ہے, دنیا میں جی رہے ہیں. کیونکہ بغیر سر کے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا. ایسے بزرگ اور بھائی باقی سارے اچھے کام کر رہا ہے لیکن نماز سے دور ہے. نماز کے نماز تو یہ تو فرق کرنے والی چیز ہے, کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز فرق کرنے والی چیز ہے. اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں, کسی حال میں معاف نہیں ہے. ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ سب کھڑا نہیں ہو سکتا نماز کے لیے, کوئی بات نہیں, بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, کوئی حرج نہیں. قسم میں تو بیٹھ ہی نہیں سکتا, میں تو چار پانچ منٹ بیٹھا ہوں گا, کوئی بات نہیں, لیٹے لیٹے پڑھ لو, قبلے کی طرف رخ کر لو چار پائی اور لیٹے لیٹے پڑھ لو. سب میں تو لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتا ادھر ادھر ہاتھ, کوئی بات نہیں, آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو. آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھوائی جاتی ہے. آنکھوں کو ذرا یوں اونچا کر دیا تو قیام ہو گیا, تھوڑا بیچ میں لا دیا رکو ہو گیا, تھوڑا نیچے جھکا دیا تو سجدہ ہو گیا. آنکھوں کو یوں گھما, تھوڑا سا یوں گھما دیا تو اس طرف سلام ہو گئی, اس طرف گھما دیا اس طرف سلام ہو گیا. یہ آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز پڑھنے کو کہا, معاف نہیں ہے کسی حال میں, نماز کسی حال میں معاف نہیں. حساب میں تو وضو نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں, تیمم کر لو, تیمم کر لو, پاک مٹی پر ہاتھ مار کر, یا جو ہے ایسی چیز کہ جو جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے, ایسی چیز پر جو ہے یہ اس پر تو جو ہے تیمم نہیں ہوتا. باقی مٹی ہو, مٹی پر ہاتھ مار لو, یا کوئی مٹی کی چیز بنی ہوئی ہو اس پر ہاتھ مار لو اور تیمم کر لو. وضو کرنا کوئی ضروری تھوڑی, اگر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے کوئی بات نہیں, پانی چھوڑ دو. باقی نماز یہ کسی حال میں کوئی جو ہے یعنی بیماری نہیں ہوتی, کوئی عذر بھی نہیں ہوتا, اور نمازوں پر نمازی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے, وہ آنکھوں سے اندھے تھے. آپ سے آ کر اجازت مانگی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اجازت دے کے میں عشاء اور فجر کی نماز میں مجھے کوئی لانے والا نہیں ہو تو میں عشاء اور فجر کی نماز گھر پر پڑھ لوں, اور میرے اور مسجد نبی, میرے گھر اور مسجد نبی کے درمیان میں پانی کا نالا بہتا ہے. تو دن میں تو کوئی نہ کوئی پکڑ کر, ہاتھ پکڑ کر لانے والا ہوتا ہے, لیکن رات میں کوئی نہیں ہوتا. تو عشاء اور فجر مجھے اجازت دے دے, میں گھر پر پڑھ لوں. آپ نے فرمایا, اذان سنتے ہو اذان؟ کہا ہاں. کان تو برابر ہے, آنکھوں سے معذور ہو, کانوں سے معذور نہیں, اذان تو سنتا ہو. آپ نے فرمایا, عشاء فجر بھی مسجد میں پڑھا کر. اندھے آدمی کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی, اور آج تو تھوڑے تھوڑے معمولی بہانے سے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسا کیوں نظر نہیں آئے تھے آج فجر میں؟ یا تھوڑا سا سر دکھ رہا تھا, رات کو نیند نہیں آئی تو سر خراب ہوا تھا, تو گھر میں نماز پڑھ. راج صاحب آپ نماز بھی نظر نہیں آئے, بی پی آپ کے پیچھے ہو گیا ہے, معمولی معمولی بیماریوں کی وجہ سے آپ کی گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. گھروں میں فرائض گھروں میں سنتیں گھروں میں ضرور ہے, لیکن فرائض وہ گھروں میں نہیں پڑھے جا رہے. اور آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے مسجد چھوڑ دیتا ہے, ہوٹل بوکھڑا چوپالے اور چوپے یہ نہیں چھوڑتا. وہاں دیکھو تو وہاں نظر آئے گی آپ کو 9:30-10 بجے بیٹھے ہوئے, ایسا فجر میں نظر نہیں آئے کیا؟ ہاں سب نے رات کو نیند نہیں آئی تو مسجد چھوڑ دی اور چوپا نہیں چھوڑا, چوپا نہیں چھوڑی. اور جب بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے آدمی تو سب سے پہلے یعنی بازار میں آنا شروع کرتا ہے, مسجد میں تو آخر میں آنا شروع کرتا ہے. سب باہر تو کب سے نظر آ رہے تھے, مسجد میں آنے دنوں کے بعد آئے. اور نماز کا حال یہ ہے, اپنے تابع کر دیے نماز کو, یہ تو نمازیوں کا حال بیان کر رہا ہوں, نمازیوں کا. باقی جو حضرات نماز سے دور ہیں وہ تو الرحمٰن الرحیم, اس لیے نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے, اس کو اپنی زندگی میں امام کے ساتھ تاکید کیا جائے. جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے, منصفت صلاته صفت حیاته. جس کی نماز ٹھیک اس کی بولو زندگی بھی ٹھیک, اور جس کی نماز بگڑی اس کی زندگی بھی بگڑی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر ایک آدمی سالن کا پیالہ لے کر کھڑا تھا, ہاتھ سے گر گیا. حضرت نے فرمایا بھائی اپنی نماز ٹھیک کرو. کسی نے کہا حضرت سالن کا پیالہ ہاتھ سے گر گیا تو آپ یوں کہتے ہیں بھائی ذرا دیکھ کر چلو نہیں یار, آپ نے یوں کہا نماز ٹھیک کرو. سالن کا پیالہ اور نماز اس سے کیا لینا دینا؟ حضرت نے فرمایا اگر یہ نماز میں ٹھیک دیکھتا تو یہاں بھی ٹھیک دیکھ کر چلتا, نماز میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو یہاں بھی ادھر ادھر ڈھابے مار کر چل رہا تھا تو پیالہ گرا دیا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے, نماز کا اثر پوری زندگی پر پڑے. نماز کا اثر آپ سے امر صلاحت السلام سے کہا گیا سر سب نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی رات کو چوری بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کی نماز قریب اس کو چوری سے روکتے, نماز تو بے حیائی اور برائی کاموں سے روک دیتی ہے, لیکن کون سی نماز؟ نماز اسی لیے نماز بنائی جاتی ہے. کلمہ اور ایمان اگر ہے, ایمان اور نماز یہ تو سیکھنے کی اور بنانے کی چیز ہے, اس پر ساری زندگی منحصر ہے. آدمی کا اندر کا ایمان بن گیا یہ کہیں پر بھی چلا جائے گا, کسی سے متاثر نہیں ہو. صحابہ کرام کا حال یہ تھا, عبداللہ بن مظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی بادشاہ کے دربار میں پکڑے گئے. عیسائی بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو ایمان چھوڑ, میں آدھی حکومت دینے کو تیار ہوں, آدھی حکومت کا مالک بنا دوں گا. حضرت عبداللہ بن مظفر رضی اللہ عنہ فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ زور سے بول, آدھی حکومت دے دوں گا. آدھی آدھی کی تو بات کر رہا ہے, پوری بھی لے دے, پوری بھی لے دے. تو پل چپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار. وہ تو آدھی کی بات کر رہا ہے, میں تجھے پوری کہہ دوں کہ اگر پوری کا وعدہ کر دے تو بھی پل چپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار. ایمان دنوں میں راسک ہو گیا تھا, آج تو 2 روپئے میں آدمی ایمان بیچ دیتا ہے, 2 روپئے کا نفع ہو رہا ہے زیادہ. 10 روپئے میں کوئی چیز خرید کر لایا تھا اور اس کو 15 میں بیچ رہا ہے, گاہک 12 میں مانگ رہا ہے. گاہک کہہ رہا مجھے 12 میں دے, تو کہتا ہے 12 میں تو میرے گھر میں نہیں پڑی. حالانکہ کتنے میں خرید کر لایا بولو؟ ارے بولو 10 روپئے میں خرید کے لایا, 2 روپئے نفع اپنے ایمان کو بیچ دیے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ پوری حکومت مل رہی ہے لیکن کپل جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار. بادشاہ نے دکھا دی یہ تو ایسے مانیں گے نہیں, لالچ سے تو یہ جو ہے مانے, اب ان کو ڈراؤ. بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا, اور تیل گرم کیا گیا کہ تیل میں ڈال دیں گے آپ کو, हफ्ते गर्म किया गया और कहा कि इनको ले जाकर तेल में डाल दो। जब हजरत को ले जाया जा रहा था तो रोने लगे। अच्छा को खबर दी गई कि तो रो रहे हैं, डर गए हैं, मुमकिन है कबूल कर ले। अच्छा ने बुलाया कहा मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि तुम कबूल कर लो ईसाइत को, काई को रो रहे हो, काई को डर रहे हो मौत से। पागल कहेंगे मैं मौत से नहीं डर रहा, तेल में डाले जाने से नहीं रो रहा, मैं तो इस पर रो रहा हूँ कि अल्लाह तूने जिंदगी अगर मेरे मेरे जिस्म में जितने बाल हैं उतनी जाने होती, मैं एक एक करके तेरे नाक तेरे जो है नाक पर मैं कुर्बान कर गया। मुझे अफसोस तो इस पर है कि जान एक ही दी हुई है। अच्छा ने कहा ये तो डर भी नहीं रहे हैं, लालच से भी ये तो न तैयार हुए न डर से ये मुतासिर हुए। तो फिर उसने आखिर में कहा एक काम करो मेरे पेशानी को बोसा दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। का एक शर्त है, तेरे पेशानी को बोसा तो दू लेकिन एक शर्त के साथ कि मेरे जितने साथी है सबको तू छोड़, का सबको छोड़ दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुजाफा रज़ियल्लाहु तआला ने आगे बढ़कर उसके पेशानी को बोसा दिया। दिल ने यह सोचा कि उसके पेशानी से बोसा देने से अगर मेरे सारे साथियों की जान बच जाती है तो ये मुनासिब है, आगे चलकर मेरे ये साथी सारे के सारे इतना दिन का काम करेंगे। यूं करके उसके पेशानी को गुस्सा दे दिया, सजदा नहीं पेशानी को गुस्सा दे दिया, सबको छोड़ दिया उसने। जब मदीने में आए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला का दौरे खिलाफत था, हजरत को पता चला इस तरह का वाकया पेश आया है। हजरत अपनी मजलिस से उठे और हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला के सारे मजमे सहाबा को हुक्म दिया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा की पेशानी को बोसा दो और मैं इसकी इब्तिदा करता हूँ। खड़े होकर हजरत ने पेशानी को बोसा दिया, सारे सहाबा ने उनके पेशानी को बोसा दिया। अंदर में ईमान होता है बुजुर्ग को किसी से आदमी मुतासिर नहीं होता। आज तो चंद चीजें देखते हैं जर्क और बर्क रंगरेली वाली लाल टपकने लगती है जैसे कुत्तों की लाल टपकती है। हमारे नादिर अली खान साहब फरमाते थे कि सारी चीजें पहले मिट्टी थी और अखीर में भी मिट्टी हो जाएगी, अखीर बीच की चीजों पर हम लाल टपकाते हैं। नहीं, ईमान वाला कभी किसी से मुतासिर नहीं होता। ईमान पहाड़ों से ज्यादा सारा तो मजबूत था और उनकी नमाजें क्या नमाजें ऐसी थी। तो अब ये जिंदगियां पेश करते थे दुनिया वालों के सामने, दोनों भी सर रहा वो दुनिया वालों कामयाबी चाहते हो हमारी तरह हो जाओ, कामयाबी चाहते हो तो हमारी तरह हो जाओ। हमारी जिंदगी आज हम नहीं कह सकते बुजुर्ग हमारी तरह हो जाओ, हम कह सकते हैं कि हम किसी न किसी जगह मारे हुए हैं। अगर हम नमाजी हैं तो हमारे मामला ठीक नहीं, अगर हमारे मामला ठीक है तो हमारे अखलाक ठीक नहीं, तिजारतों में और पता नहीं कहां कहां ठोकरे खा रहे हैं। मुकम्मल दिन हर शोबे का हमारे पास नहीं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दूध को बिल्ली से बचाना हो तो घर की सारी खिड़कियों को बंद करो तो दूध बिल्ली से बचेगा, अगर एक खिड़की भी खुली रही ना तो दूध बिल्ली से बच नहीं सकता। ऐसे सारे शोबों में दिन को दाखिल करो वरना एक रास्ते से दिन दाखिल होगा और दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। इबादत के रास्ते से दिन दाखिल होगा और मामला और माशरत के रास्ते से दिन निकल जाएगा अगर इसको ठीक न किया। इसलिए हमारे यहाँ निकलने का मकसद ये नहीं कि तुमको खाली नमाजी बन जाएगा, निकलने का मकसूद ये हर शोबे का दिन जिंदा हो। एक चार महीने लगा हुआ साथी एक मस्जिदवार जमात का साथी वो बाजार में बैठकर तिजारत कर रहा है तो उसकी तिजारत से भी दावत पहुंचनी चाहिए, उसकी तिजारत से लोगों को दावत पहुंचनी चाहिए कि देखो ये है तिजारत, ऐसी तिजारत करनी चाहिए। एक हाजी साहब थे वो बयान में बैठे थे, उन्होंने बयान में घड़ी सुनी और हदीस ये सुनी कि कोई ताजिर कोई व्यापारी आदमी ताजिर अपनी बेची हुई चीज को वापस ले ले तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। ये हदीस है, कोई आदमी बेची हुई चीज को वापस ले ले कोई दुकानदार कोई ताजिर तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते। आजकल तो क्या बोर्ड लगाया जाता है दुकानों पर, बोलो बेचे हो माल वापस ले हुआ नहीं यार, अरे बोर्ड ये लगाते हैं। हदीस से बात में है बेचा हुआ माल वापस ले लिया तो उसके सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। उलमा ने तशरीह की है جس کی پیکنگ نہ توڑی ہو, جس کو بگاڑا نہ ہو, تو پھر واپس لینے میں کیا حرج ہے؟ لے لو بھائی, اللہ دوسرا گاہک بھیج دیں گے تمہیں. وہ بیچارے کو پسند نہیں آیا, وہ بیچارے کو کوئی مسئلہ ہو گیا, پیسوں کی سیٹنگ نہیں ہو رہی, تو لے لو واپس. ابھی حاجی صاحب نے یہ حدیث سنی, انہوں نے جا کر انہوں نے طے کر دیا کہ سب اپنے دکان پر یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی واپس لے کر آئے تو لے لے. تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حاجی صاحب مال بیچتے ہیں اور ہم گھر پر لے کر جاوے, بھی بچوں کو پسند نہ آئے واپس لے کر آوے نا, تو حاجی صاحب لے لیتے ہیں واپس اور پیسے واپس کر دیتے ہیں کہ لو بھائی تمہارے پیسے. تو سارے لوگ ان کی دکان سے مال خریدنے لگے, اگر پسند نہ آیا تو یہ واپس بھی لے لیتے ہیں. تو سارے لوگ ان کی دکان پر بھیڑ لگانے لگے. اب دیکھو یہ حاجی صاحب کے دو فائدے ہوئے, ایک تو بکری بڑھ گئی, ویاپار بڑھ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بھی معاف کر دیا, دنیا کا بھی نفع ہو گیا, آخرت کا بھی. ارے بولو, کوئی آدمی تجارت میں دین کو تو داخل کرے, تجارت میں دین داخل کرے. مولانا ابراہیم صاحب دعوت القادر فرما رہے تھے کہ میسور کے حاجی صاحب کو سنانے لگے, وہ سونی تھے, سونا چاندی بیچتے تھے, سونی آدمی کو. ایک مرتبہ میں ایک بیان میں بیٹھا ہوا تھا, ایک مولانا نے بیان کیا کہ تولو چکتا تو, یہ حدیث ہے, تولو چکتا تولو چکتا, اس میں برکت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی برابر سر آ گئی, بیچ میں پھر برابر کاٹا آ گیا, وہ تو انصاف کی بات ہے, اتنا تو دینا ہی چاہیے. اور ایک ہے کہ بھائی جھکتا تھوڑا سا دے, اس میں برکت ہے, جھکتا دے رہے. باقی کب دینے کا تو کوئی تصور ہی نہیں, وہ تو حرام ہے. ڈنڈی مار دی اور کب تول دیا. وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ, اللہ پاک فرماتے ہیں بربادی ہے, ہلاکتی ہے کب تولنے والوں کے لیے, جو کب تول کر دیتے ہیں اور ڈنڈیاں مارتے ہیں ان کے لیے ہلاکتی ہے. تو آج سب نے سنا کہ بھائی تولو جھٹا تولو, شام کو گھر جا کر بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں کو جمع کر کے کہنے لگے, بیٹو ایک حدیث سن کے آیا ہوں. ابا جی کیا سنا؟ کعبہ علیہ السلام کا فرمان ہے تولو جھٹا تولو. بیٹوں نے کہا ابا ہماری دکان آلو بیگن کی تھوڑی ہے, ٹماٹر کی سبزی کی تھوڑی دکان ہے, کہ ایک آلو زیادہ ڈال دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری تو دکان سونے چاندی کی ہے, اگر اس میں کچھ پوائنٹ بھی زیادہ چلے گئے نا تو ہزاروں کا فرق پڑے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی صاحب کہنے لگے کہ میں نے ذرا آواز کو قوت کے ساتھ یعنی اونچی آواز سے کہا, بیٹو بات نبی کی ہے. بات کس کی ہے؟ بات نبی کی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آلو بیگن والے جھکتا دے رہے اور سونے چاندی والے جھکتا نہ دے رہے, آپ نے یہ تھوڑی کہا ہے. آپ نے تو سارے تاجروں سے کہا ہے کہ سب جھکتا دے کر تولے. بیٹو نے کہا ابا جی دکان آپ کی, آپ کہو گے جھکتا دے دو تو جھکتا دینا شروع کریں گے. کہا کل سے جو ہے دکان میں جھکتا دینا ہے. کہا کیا, کون سی چیز؟ ارے بولو, سونا چاندی. آج کے زمانے میں تو اس کا تصور ہی مشکل ہے کہ کوئی سونا چاندی جھکتا ہے. آج تو لوگ ٹماٹر جھکتا نہیں دیتے, آلو اور بیگن اور سبزی جھکتا نہیں دیتے, تو سونا چاندی کی تو تصور ہی نہیں رہا. صبح سے جھکتا دینا شروع کر دیا. صحابہ کا زمانہ یاد آ گیا. بھائی صاحب کہہ رہے تھے شام کو جب حساب کرنے بیٹھتے تو 200 امریکن ڈالر حساب میں کب بیٹھتے؟ کتنے؟ 200 امریکن ڈالر حساب میں کب بیٹھتے؟ وہ جو جھکتا جاتا تھا وہ یہ حساب میں کب بیٹھتا تھا؟ تو دنیا ہے نا بھائی, اب 10 روپے میں سے 2 روپے فقیر کو صدقہ کر دو تو کتنے بچیں گے بولو؟ 8 بچیں گے. آپ یوں کہو کہ یار تو برکت ہے, تو میرے 12 روپے ہو گئے, 8 ہو گئے, 2 روپے خرچ کر دیتے, صدقے سے تو بہت بڑھنا چاہیے. کہ سب یہ دنیا ہے, برکت اس کا نام تھوڑی ہے کہ بڑھ جاوے. برکت کثرت تو نہیں کہتے, برکت کہتے ہیں تھوڑی میں اللہ بہت سا کام چلا. چیز تھوڑی ہے کہ کام بہت سو کا نکل گیا. صحابہ کے زمانے جو برکتوں کے واقعات ہیں, کہ تھوڑا کھانا تھا اور اس میں 300, 500, 800 آدمیوں نے کھانا کھا لیا, حالانکہ کھانا 4-5 آدمیوں کا کھانا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں جو دعوت کی صحابہ کی, تو خندق میں 300 تھے یا 800 تھے مختلف روایات ہیں, اور کھانا 4-5 آدمیوں کا ہے لیکن کافی ہو گیا پورے خندق والوں. یہ برکت. 100 میں اللہ 500 کا کام چلا دے, 100 کی نوٹ 500 کی ہو جاوے اس کا نام برکت نہیں ہے. 100 میں اللہ 500 کا کام نکلوا دے اس کا نام برکت ہے. تو یہ عائشہ فرما رہے کہ کب بیٹھتا تھا 200 امریکن ڈالر, لیکن ہم اپنے کاروبار میں اتنے خوش ہیں اور سالانہ ہمیں اتنا جو ہے نفع ہو رہا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. کوئی ٹینشن نہیں اپنے کاروبار میں, کوئی پریشانی نہیں. کاروبار میں ٹینشنوں سے حفاظت ہو جاوے یہ بھی اللہ کی طرف سے برکت ہے. مال تو خوب آ رہا ہے, کاروبار خوب بڑھ رہا ہے, لیکن ٹینشن بھی ہے. وہ ٹیکس والے آئیں گے, وہ ٹیکس والے لینے کے لیے آئیں گے, پورا ٹیکس نہیں, یہ وہ ٹیکس, یہ مصیبتیں ہیں سارا ٹیکس. یہ اللہ کی طرف سے جو ہے جب تجارتوں میں احکامات پورے نہیں کیے جاتے تو مال تو مل رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے سکون نہیں ہوتا. اسی لیے سچا اور امانت دار تاجر کا قیامت کے لیے انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہو, سچا اور امانت دار تاجر. کیوں؟ تاجر ہے, تجارت کر رہا ہے اور وہ انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ. کہ ہاں سچائی اور امانت داری پر کل قیامت کے لیے انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہو. تو کوئی کہے کہ نمازی آدمی کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین, ٹھیک ہے وہ تو نمازی آدمی ہے. کہ کوئی روزے دار کے بارے میں کہے کہ وہ انبیاء صدیقین, ٹھیک ہے وہ تو روزے دار ہے, اتنا بڑا عمل کر رہا ہے. لیکن تاجر آدمی, ویاپاری, دھندہ دار آدمی, وہ انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ. کہ ہاں وہ تاجر جس نے اپنی تجارت میں سچائی اور امانت داری کو داخل کیا. اسی لیے بزرگ اور بھائیوں, ایمان اور نماز, کلمہ اور نماز اگر بن گئے تو ساری زندگی میں احکامات زندہ ہو جائے. اور یہ چیزیں کمزور ہیں دونوں تو ہر شعبہ ہمارا گڑبڑ ہوگا. اس لیے ایمان نماز کو بنانے کے لیے نکالا جاتا ہے گھروں سے, نکلو نکلو نکلو. جہاں بگاڑ پیدا ہوا ہے وہاں آدمی کی صلاح نہیں ہو سکتی. ایک ہمارا روپیہ گندی نالی میں گر گیا, گندی نالی میں, اب آپ ایک گلاس بہاؤ, ایک ڈول بہاؤ, ایک ٹنکی بہا دو تو وہ صاف نہیں ہوگا. لیکن اس کو وہاں سے نکالو گندی نالی سے, اور گندی نالی سے نکال کر آپ نے ایک چمچ پانی بہا دیا, خالی ایک چمچ پانی, تو وہ صاف ہو جائے گا. کیوں؟ کہ گندی جگہ سے اس کو نکالا گیا. گندی نالی میں آپ سمندر کا پانی بہا دے رہے ہو, صاف نہ ہوتا. مقامی جو ہے, یعنی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ایک جو ہے غلط ماحول میں رہ رہے ہیں. اچھا ماحول نہیں ہے محلوں میں, گھروں میں اور بستیوں میں اچھا ماحول نہیں ہے. اس ماحول سے نکال کر مسجد والے ماحول میں لے جایا جاتا ہے, فرشتوں والے ماحول میں. مسجد کی چار دیواری کا اہتمام کرو اور فرشتوں کے ماحول میں رہو چلے چار میں, اور وہاں رہ کر اپنی تربیت کرو تو آدمی کی زندگی بدل جائے گی چلے چار میں. اور یہاں برسوں محنت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آتی. یہ خالی 40 دن, 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلا اور زندگی میں ماشاء اللہ نمازیں آئیں زندگی میں. اور پھر یہاں آنے کے بعد ماحول کو سازگار بنانا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پریشان ہو اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا, یہاں آنے کے بعد ایسے کہ ویسے ہو گئے. تو وہ جماعت کا قصور نہیں ہوتا, قصور تیرے ماحول کا ہے کہ تو نے گھریلو ماحول کو دیدار نہیں بنایا, اس لیے تیرے بیٹے کو کھا گیا وہ ماحول. وہ ماحول کو بنانا چاہیے. وہ تو جماعت میں تو تہجد پڑھتا تھا اور جماعت میں تو جو ہے یعنی خدمت بھی کرتا تھا, جماعت میں گھنٹوں جو ہے دعاؤں میں روتا تھا. اس کو وہاں اس کو ماحول ملا تھا, گھر پر آنے کے بعد ماحول نہ ملا تو بگڑ گیا. اس لیے آدمی باہر جا کر اپنی اصلاح کر کے مقام پر آ کر گھر میں ماحول بنا رہا, تعلیم کے راستے سے اور مذاکروں کے راستے سے گھر میں ماحول تیار کرے تاکہ حفاظت ہو جائے. حضرت فرماتے تھے ماحول کی مثال موسم جیسی ہے. سردی کا موسم ہے تو سب کو سردی لگے گی, مالدار کو بھی, غریب صاحب کو بھی, مفتی صاحب کو بھی اور انجینئر صاحب کو, سب کو ٹھنڈی لگے گی. کیوں؟ یہ ٹھنڈی کا موسم ہے. گرمی کا موسم آئے گا, گرمی سب کو لگے گی. ایسے غلط ماحول ہے تو غلط ماحول سب کو اثر کرے گا, ولی صاحب کو بھی اثر کرے گا, حاجی صاحب کو بھی اثر کرے گا. اور اگر اچھا ماحول ہے تو وہ اچھا ماحول بھی سب کو اثر کرتا ہے. کہ شرابی اور کبابی کو اچھے ماحول میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اپنے 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 گھروں میں اور اپنے محلوں میں ماحول کو بنا لیں. یوسف علیہ السلام جیل میں گئے, وہاں ماحول نہیں تھا, لیکن حضرت جا کر محنت شروع کی. جو جیل کے ساتھی تھے ان پر محنت شروع کی, محنت کرتے کرتے مدرسہ بن گئے. جب حضرت نکل رہے تھے جیل سے تو ان کے ساتھی کہنے لگے حضرت آپ آئے تھے تو ہمارا جیل جیل نے جو ہاتھ مدرسہ بن گیا تھا اور آپ جا رہے ہو تو جیل ہماری کوٹھڑی بن گئی ہے. آدمی جہاں رہے وہاں ماحول بنا رہے, اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک ہو, محلے کا ماحول, بستی کا ماحول, علاقے کا ماحول, اس کے لیے آدمی کو نکلنا پڑتا ہے. نکل کر اچھی باتوں کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرے اور پھر مقام پر آ کر ان چیزوں کا اہتمام کرے. ویسے حضرت کریں گے ہمیں ہماری جو ہے اجتماع کا دوسرا دن ہے, مجلس سے لگے گی ابھی دس بجے جو ہے تعلیم کے حلقے بھی لگیں گے, پھر ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, فجر کے بعد بھی. جب تک اجتماع میں رہے اپنے وقت کی حفاظت کریں گے, آمار اور آپس کی جو ہے انفرادی دعوت میں ہمارا وقت ضرور ہے. آج مجمع بھی کچھ زیادہ آئے گا, اللہ نے آپ کو پہلے سے پہنچا دیا ہے, رات کو قیام کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی, تو آنے والے مجمع پر ہمیں محنت کرنی ہے. یہ تو خطاب اور جماعتوں کا مجمع اور ماشاء اللہ سمجھداروں کا مجمع, اب کچھ نئے ساتھی آئیں گے جو بےچارے یعنی کبھی مسجدوں میں نہیں آتے لیکن سیما میں آ گئے ماشاء اللہ, ان پر محنت کر کے ان کو تیار کر, چار چار مہینے کے لیے آخری درجے میں چلنے کے لیے ان کو تیار کر, اور تیار ہو جائے تشکیل کمرے میں جا کر گزارا کروا دے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کریں گے تو آنے والے مہینے کا وقت ان شاء اللہ صحیح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ. Thank you.